الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا 27 پارہ ہے, اس کی سورۃ الواقعہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں, اور اس مقام پر جن آیات کا مطالعہ اس وقت پیش نظر ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے رکھے ہیں, اور یہ قرآن حکیم کا وہ فطری اور بنیادی اسلوب ہے کہ وہ انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, خود انسانوں کی جانوں میں اور اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں, اور ان نشانیوں پر غور و فکر کا حاصل کیا ہے کہ بندے اپنے خالق کو اپنے رب کو پہچانے اور اس کو مان کر اس کی ماننے کی کوشش کریں. اسی تناظر میں یہ سورہ واقعہ کی جو آیات ہیں, آیت نمبر 57 سے جو آغاز ہوا اس میں ایک بڑے جلالی انداز میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے, ایک سوالیہ انداز ہے اور غور و فکر کی دعوت دی گئی. گزشتہ نشست میں جو نقطہ پیش نظر تھا, بیان میں آیا تھا, وہ انسانوں کی تخلیق کے بارے میں تھا, اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 63 میں ہم نے پڑھا, افرأیتم ما تحرثون, بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو یعنی بیج کا ڈالنا, ام تم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. اس پر بھی پچھلی مرتبہ مختصر یہ کلام ہوا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھے, ایک زمین ہے اور ایک ہی سورج کی روشنی ہے, ایک ہی فضا اور ہوا کا معاملہ ہے, اور ذرا بیج کا فرق پڑتا ہے تو کیسی رنگینی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صناعی میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ انسان جو کسان ہے وہ تو بیج ڈال کر زمین کو برابر کر دیتا ہے, مگر اس زمین کی تاریکی میں اس بیج کی حفاظت کرنے والا, اس کی نشو نما کرنے والا, اس کو محفوظ رکھنے والا, اس کی کوپل کو نکلنے کی اجازت دینے والا, اس کمزور کی کوپل, کمزور سی کوپل کو زمین کی سخت سطح, باہر کچھ نرم تو کی جاتی ہے مگر اس کو پھاڑ کر نکلنے کی اجازت دینے والا, اس کو ایک پودا بنانے والا, پھر کبھی درخت بنانے والا, پھر یہ فصلیں, یہ سبزیاں, یہ پھل اور یہ پھول وغیرہ جو کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر بندہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرے, اس پر توجہ دلائی گئی. فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. یعنی ہر دور میں انسان کی ذہنی سطح آگے بڑھتی ہے, اور ہر دور کا انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق غور و فکر کر سکتا ہے. آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ انسان نے خاصی ترقی کی ہے, خاصی معلومات اس کو مل گئیں, بعض سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے انسان بھی ہیں, اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کھل کر سامنے آتے ہیں وہ اللہ کی معرفت کے حصول کا بہت بڑا اور سادہ دریا ہے. لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی کہ خالق کی ان نعمتوں پر غور فکر کر لینے کے بعد بھی کوئی اس نتیجے پر پہنچے کہ سب کچھ آٹومیشن پہ ہے, یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے نری جہالت کا معاملہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو آج کا مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں, سورہ واقعہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا, لو نشاء لجعلناه حطاما, اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیں, فضل تم تفکہون, پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمارا تو نقصان ہو گیا. آگے الفاظ ہیں, امنا لمغرمون, کہ بے شک ہم تاوان پڑ جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہیں. تم نے محنتیں کی ہیں، تم نے بیج بھی ڈالا ہے، تم نے زمین کو بھی سینچا ہے، تم نے پانی کا بھی انتظام کیا، اور آج کے اعتبار سے تم نے مشینری بھی استعمال کر لی، ٹریکٹرز بھی تم نے چلا دیے، تم نے فصلوں کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے سورے بھی کر ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری ساری محنت کو آنن فانن ضائع کر دیں، اور پھر تم کیا کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، ساری محنت ضائع ہو گئی، نفع ملنا تو دور کی بات، نقصان ہی نقصان ہو گیا، اور ہم تو محروم ہو گئے. ذرا غور کر لو، آج جو ہوا چلتی ہے نرم رفتار سے تمہیں اچھی لگتی ہے، اور آج جو ہوا چلتی ہے تم اطمینان پاتے ہو. اسی ہوا کو اگر اللہ تیز کر دے، اس کی رفتار کو اگر اللہ تعالیٰ بڑھا دے تو طوفان آ جاتا ہے. سخت طوفان اگر آ جائے تمہاری ساری کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں. یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ دینے والا کون، محفوظ رکھنے والا کون، اور کون ہے جس کو تباہ کر دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے؟ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سادہ انداز میں بندوں کو غور و فکر کی دعوت عطا فرما رہا ہے. آگے پانی کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا بیان آ گیا، اسی طریقے پر انسانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، تو غذا کا اہتمام یا فصل کا اہتمام یا اجناس کا عطا ہونا، اس کا ذکر آ گیا. اب کھانے کے ساتھ پینے کی بھی ضرورت ہے، اور پانی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. تخلیق انسانی میں پانی کا بہت بڑا کردار، اور انسانی زندگی کا تسلسل اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پانی کی شرعی ضرورت ہے. اس پانی کی نعمت پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. آج ہمیں کسی صدی اسی میں جی رہے، اور کراچی جیسا بڑا شہر، 2.5-3 کروڑ کی آبادی، جو بھی اصل تعداد ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اتنے بڑے شہر میں اس دور میں بھی پانی کے مسائل کو ہم دیکھ رہے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا، جب قرآن حکیم نازل ہوا تو وہ صحرا کا علاقہ تھا، چٹیل پہاڑ ہوا کرتے تھے، مکی دور کی صورت ہے. اس علاقے میں پانی کتنی بڑی نعمت، صحرا میں پانی کتنی بڑی نعمت، اور صحرا میں پانی کی دستیابی خاصا دشوار معاملہ. آج ہم 21ویں صدی عیسوی میں جی رہے ہیں اور بڑے بڑے میگا سٹیز میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے علم ہے کہ پانی کس قدر بڑی نعمت ہے اور اس کا حصول کس قدر دشوار معاملہ. شہر کے بڑے پوش علاقوں میں بھی وہ ٹینکرز کے ذریعے پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹینکروں میں پانی ہے، نلوں میں پانی نہیں آ رہا. جی ٹینکروں میں پانی ہے، نلوں میں پانی نہیں آ رہا. ٹینکروں کو کون دے رہا ہے پانی؟ یہ ساری مافیا، جس میں کچھ ریاستی ادارے اور ان کے ذمہ داران بھی شامل ہیں، وہ لائنز میں پانی آنے نہیں دے رہے، ٹینکروں میں پانی آنے دے رہے. تو ظلم ہے نا، ظلم ہے. اسی طرح گیس کا معاملہ کہ لائنز میں گیس نہیں ہے، سلینڈر میں موجود ہے، تو سلینڈر میں گیس کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے اتر رہی ہے. تو گیس تو ہے مگر مافیا ہے، پانی تو ہے مگر مافیا ہے. بہرحال یہ مسائل سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ اپنی جگہ مسائل ہیں. اور رہا معاملہ کہ پانی اور کی دستیابی کا معاملہ، اور اسی طرح گیس کی دستیابی کا معاملہ، رہی صحیح کسر وہ پیٹرول پورے کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ 160 کی فگر آ گئی ہے اس کی، جو بھی پر لیٹر کی کاسٹ ہے. ہاں جی وہ عالمی سطح پر بڑا مسئلہ ہو گیا، قیمتیں بڑھ گئیں. تو بھائی آپ اندھے بہرے بن کر بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ ساری دنیا کو پتا تھا کہ قیمتیں اوپر آنی ہوتی ہیں یا آنی تھیں، تو حکومت اس کا انتظام کرتی ہیں، کو متبادل راستے اختیار کرتی ہیں اپنی عوام کو ریلیف دینے کی. مگر یہاں سارا پیٹرول کا بم بھی گرے گا، ٹیکسز کا ڈائریکٹ بم بھی گرے گا، تو کس پر گرے گا؟ عوام پر. اور پھر وہ بات ہے کہ جو بگ شاٹس ہیں، ہائی اپس ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سارا ظلم بیچارے عوام پر آئے. بہرحال حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، یعنی عمراء سے جو ٹیکس کی کلیکشن، اگر واقعتاً ٹیکسز کی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں زکات کا نظام لے کر آؤ، کفالت کا نظام لے کر آؤ. یہ جو زمینوں پر فصلوں کا معاملہ، وہ عشری یا خراجی ایک تفصیلی علمی مسئلہ اپنی جگہ پر. ارے عشر ہی اس پر وصول کیا جائے تو کس قدر بڑا ریونیو جنریشن کا معاملہ ہوگا، اور یہ عمراء پر ٹیکسز سنا لگے. ان کا حال تو یہ کہ ان کے پروڈکٹ پر اگر کوئی ٹیکس بڑھایا بھی جائے، وہ بڑے آرام سے عوام سے وصول کر لیتے ہیں. اینڈ پروڈکٹ تو عوام کو استعمال کرنا ہے، یہ سارا میکانزم ہے. لیکن بہرحال یہ سارے مسائل ہیں. اب غور کیجئے پانی کے بارے میں. اب جب صحرا کا دور تھا، یا صحرا کے علاقے میں چٹیل پہاڑ جہاں پر تھے، جہاں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، اس وقت تو پانی کس قدر بڑی نعمت تھی، آج بھی پانی کس قدر بڑی نعمت ہے. اگر اللہ اپنے نظام کو روک لے تو بندے کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اب کھانے کی اشیاء کے بعد، اجناس کے بعد، پانی کا ذکر ہے. ارشاد ہوا، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون،
یہ ہم نازل کرنے والے ہیں. یہ پانی جو تم پی رہے ہو کیا تم نے خود بنایا ہے؟ اس کے خالق تم ہو؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے تم ہو اس کے اتارنے والے آسمان سے، یہ ہم اس کے نازل کرنے والے اتارنے والے ہیں. یہ جو واٹر سائیکل ہے، بارش کا پورا نظام، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، وہ بخارات کو اٹھا کون رہا ہے؟ اللہ. اور اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اس سورج کی کرنوں میں وہ حرارت کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. ان بخارات کو اٹھنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ. یہ بخارات جب اٹھتے ہیں تو سب کچھ لے کر اوپر نہیں جاتے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے نا، اس میں نمکیات ہوتی ہیں. اگر ان بخارات میں جو ایویپوریشن کی صورت میں جا رہے اوپر، اگر یہ نمک بھی اوپر چلا جائے اور پھر بارش برسے تو دنیا کا حشر کیا ہوگا؟ آپ غور فرمائیں اس پر، مفسرین نے بھی کلام کیا اور جو لوگ سائنٹیفکلی واٹر سائیکل کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. ان بخارات میں جو ہے یہ سمندر کی نمکیات وغیرہ نہیں اوپر جاتی، ورنہ یہ سب بھی اوپر جائے اور پھر پانی میں برس کر یہ سب واپس آئے تو سوچے زمین والوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بخارات کو اٹھاتا ہے، یہ بخارات اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور کئی کئی میل طویل یہ بادل ہوا کرتے ہیں. کون ان بادلوں کو تھامتا ہے؟ ہاں، کون ان بادلوں کو تھامتا ہے اور ان میں اس پانی کے اسٹوریج کو محفوظ رکھتا ہے؟ پھر کون ان کو چلاتا ہے؟ کون ان کو پھاڑتا ہے؟ کون ان بادلوں کے بیچوں بیچ سے پانی کو نازل کرتا ہے؟ اور کون ہے؟ تم جمع کر سکتے ہو؟ ارے ہمارے ملک کی بات کریں تو ڈیم بنانے کے مسائل ہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ وہ گلیشیئرز کی صورت میں جمع کر دیتا ہے، ورنہ اتنا اسٹوریج تو تم کر بھی نہ پاؤ. وہ گلیشیئرز پہ جمع دیا جانا، وہاں سے برف کا پگھلنا اور پہاڑوں سے دریاؤں کا اترنا، پھر دریاؤں سے سمندروں میں پہنچنا، پھر بخارات کا اوپر ایویپوریشن کی صورت میں جانا، اور وہ جو خشکی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ریشو 70-30 کا کم و بیش مینٹین رکھا ہوا ہے، اس کا مینٹین رکھا جانا، اگر یہ پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو مشکل پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ کون ہے؟ کیا تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ یہ ہم کرنے والے ہیں. اس پانی پر ہی بندہ غور کر لے. حکایت ہے، مشہور حکایت ہے، ہارون رشید سے کبھی مسئلہ پیش آیا، پانی نہیں مل رہا تھا، پوچھا بھائی کیا دو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا، پانی کا گلاس دے دو. پھر مسئلہ ہوا کہ پانی اندر تو چلا گیا، باہر خارج نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ اپنے عز و مان میں رکھے. یہ گردوں کا فنکشن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو ان ہو رہا ہے وہ آؤٹ ہو جائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ پیش آ گیا، پانی اندر گیا، آؤٹ نہیں ہو رہا. کہا بھائی نکل جائے باہر تو کیا دو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا. تو کسی نے کہا تیری سلطنت کی قدر کیا ہے؟ تیری سلطنت کی ویلیو کیا ہے؟ ایک گلاس پانی. ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں اس کو، بڑا ہلکا لیتے ہیں. نہ ملے تو سوچے نا، شدید گرمی میں کچھ احساس کبھی ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو کیا بیتتی ہے انسان پر. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس پانی کی اس قدر کو غور فرمائیے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بارش کا رکھا، یہ بخارات کا اٹھنا، وہاں سے لے کے بارش کا برسنا اور آپ کے میرے گلی محلوں گھروں میں پہنچنا اور آپ کے میرے وجود میں اس کا چلے جانا، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. کیا یہ الل ٹپ ہے؟ یہ آٹومیشن کے اوپر ہے؟ یہ از خود ہو رہا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ قطعاً نہیں. یہ وہ سادہ اسلوب ہے جو قرآن حکیم خالق کائنات کے تعارف کے حوالے سے غور و فکر کے ضمن میں ہمارے سامنے رکھتا ہے. فرمایا اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم نازل کرنے والے ہیں، مراد اس بارش کے پانی کو. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاہُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہے تو اسے کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ میٹھا پانی کون تمہیں عطا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور برسنے والے پانی کو کبھی گلیشیئرز کی صورت میں، کبھی اتنے بڑے دریاؤں میں جمع کر دیا جانا، کبھی سمندروں کے اندر اس کا جمع کر دیا جانا، چشموں اور کنویں کی صورت میں جمع کر دیا جانا، یہ کس قدر نظام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا ہے. بھائی بات یہ ہے، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم. اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے. آپ سوچیں ذرا، بجلی کا بل ادا کرنے میں ہم تاخیر کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے، پہلے نوٹس آتا ہے، اس کے بعد وہ بجلی کاٹ دی جاتی ہے. یہ صدیوں سے اللہ کا سورج، اللہ اس کی حرارت زمین والوں کو عطا کر رہا ہے، اس سے موسموں کا تغیر بھی، اسی سے جو ہے وہ بخارات کا اٹھنا بھی، اسی سے پھلوں کا پیدا ہونا بھی، اس میں مٹھاس کا آ جانا بھی. اگر اللہ تعالیٰ کسی دن بل بھیج دے زمین والوں کے لیے، سوچے کیا حشر ہوگا ہمارا. ہاں واٹر ٹیکس ادا نہ کرے اور ادارہ واقعتاً حرکت میں ہو تو پھر نوٹس آتا ہے، پھر کنیکشن کاٹے جاتے ہیں، یہ جرمانہ وصول کیا جاتا ہے. یہ صدیوں سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کب سے عطا کر رہا ہے انسانوں کو. اللہ اگر بل بھیج دے تو کیا حشر ہوگا لوگوں کا. لیکن اللہ فوری پوچھ نہیں رہا نا ابھی، وہ تو کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سورہ دہر کے شروع میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا لوگوں کے لیے، اب چاہے کوئی شکر گزار بنے کوئی ناشکرہ بنے. یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے زمین پر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، کل تو وہ پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سنن نسائی میں کہ جہاں حضور علیہ السلام، تفسیری واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے روٹی بھی ہے، بکری کا گوشت بھی ہے، اور پانی بھی ہے، اور کھجور بھی ہے، اور ان چار چیزوں پر حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کھجور کے بارے میں سوال ہوگا، اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا. کل جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا، حدیث مبارک ہے جامع ترمذی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ اہم ترین سوالات ہیں میری اور آپ کی زندگی کے. آج میڈیا بہت کچھ دکھاتا ہے، ہیڈ لائنز میں بہت کچھ آتا ہے، اور ایسی ایسی ہیڈ لائنز کے بیان کرتے بھی جھجک آتی ہے. مشرک اداکاروں کے بارے میں ہیڈ لائنز آتی ہیں، مشرک اداکاروں کے بارے میں ہیڈ لائنز آتی ہیں، چوروں کے بارے میں، ڈاکوؤں کے بارے میں، لٹیروں کے بارے میں، لوٹ مار کرنے والوں کے بارے میں ہیڈ لائنز آتی ہیں، اور نہ جانے کتنی بے تکی باتیں، فضولیات پر جو ہے ڈسکشن ہوتا ہے، انڈیو قسم کے ٹاپکس پر ڈسکشن ہوتا ہے. اور میری اور آپ کی زندگی کے یہ اہم ترین سوالات، آپ کو 100 چینلز میں کبھی یہ سوال ملے؟ رنگین چینلز، رنگین اخبارات، الا ماشاء اللہ. الا ماشاء اللہ کا مطلب، ہاں پھر 2-3 مذہبی چینل ہوں گے، یا رمضان شریف میں تھوڑا اسلام لوگوں کو یاد آ جاتا ہے تو کچھ احادیث فلرز کے طور پر دکھا دی جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ. ادروائز زندگی کے اہم ترین ایشوز جو ہیں ان پر کلام نہیں ہو رہا. اور یہ اہم ترین سوال ہے اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، اس زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، خرچ کہاں کیا اس کے بارے میں، اور علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا اور بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. تو آج تو بجلی کے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل آ رہے ہیں، اور ہم فوری ادا کر رہے ہیں. کل اللہ پوچھے گا یہ نعمتیں تمہیں عطا کی تھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور غور کیجئے ذرا ہٹ کر، اور اگلی ایک بات ہے، کھانا میرے جسم کی ضرورت ہے، پینا میرے جسم کی ضرورت ہے، بھوک مجھے ستاتی ہے، پیاس مجھے ستاتی ہے، تو میں بھوک مٹاتا ہوں، میں پیاس بجھاتا ہوں، یہ جسم کی حاجت تو پوری ہو گئی. کیا خیال ہے، جس خالق نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہم مسلمانوں سے مانتے ہیں اور اگلی بات بھی جانتے ہیں، اس نے صرف جسم نہیں دیا ہے، اس نے روح بھی دی ہے. اس جسم میں روح بھی ڈالی ہے اس نے. تو جس خالق نے جسم کی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، کیا اس نے روح کا اہتمام نہیں فرمایا ہوگا؟ جس خالق نے بارش برسائی ہے، اس نے قرآن کی بارش بھی برسائی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر ہم نے کتاب کو نازل فرمایا. بارش کے بھی نزول کا قرآن ذکر کرتا ہے، قرآن حکیم کے نزول کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے. یہ بارش برستی ہے تو پانی اندر جاتا ہے اور فصل کو پیدا کرنے کی صلاحیت جو زمین میں ہے اس کو بیدار کرتا ہے، اور فصل اگنا شروع ہوتی ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے لہلاتی فصل کو دیکھ کر. اس قرآن کی بارش اگر ہمارے دلوں پر واقعتاً برسے، اس قرآن کا نور اگر ہمارے دلوں میں واقعتاً اترے، تو پھر ظاہر میں نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. تو وہ اللہ جو جسم کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، یہ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ اجازت دیجئے گا جتا رہا ہے کہ یہ دیا یہ دیا یہ دیا، تو وہ خود فرماتے جسم سے زیادہ اہم روح ہے، تمہاری دنیا کی حاجات سے بڑھ کر تمہارا آخرت کا معاملہ ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس خالق نے اس روح کی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا ہو؟ ہاں اس روح کی تسکین کا سامان نہ کیا ہو، اور وہ اصل زندگی آخرت کی وہاں کا جو معاملہ ہے اس کو میں کیسے آج اس کی تیاری کروں، اس کے لیے اس نے کچھ نہ دیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ مادی نعمتوں کا ذکر بھی بار بار قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روحانی نعمتوں کا ذکر بھی بار بار فرماتا ہے. جسم اہم ہے، روح اہم ترین ہے. دنیا ضرورت ہے، آخرت میرا اصل مسئلہ ہے. تو جتنا ان کھانے پینے کے معاملات پر توجہ ہے، اس سے بڑھ کر توجہ روح کی تسکین کی طرف ہونی چاہیے. اس روح کی غذا اللہ کی وحی ہے، اس روح کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اس روح کو بیدار کر کے اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں تو کل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کامیابی ہے. اور پھر وہ اعلان فرمائے گا اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس یا روح، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندے، میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو جس رب نے مادی نعمتیں عطا کی، دنیا کی عارضی زندگی کے لیے عطا کی، اس رب نے روحانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے وحی عطا کی ہے، کتاب عطا فرمائی ہے، اپنے پیغمبر کا اسوہ عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سلیقہ میں سکھا دیا ہے، اور کل کی منزل آخرت کو سامنے رکھ کر آج دنیا کی زندگی کو گزارنے کی تعلیم دی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم بھی تنہائی میں غور کریں، ایک وقت کا کھانا مس یا لیٹ ہو جائے تو کتنی پریشانی، پانچ نمازیں لوگوں کی ضائع ہو جاتی ہیں، فکر ہوتی، بچے کے میتھس میں نمبر کم آ جائیں کتنے ہم پریشان، بچہ اللہ کے کلام سے بالکل دور ہو کوئی پریشانی، کیا فکریں آج ہماری. اللہ کا کلام کب کھولا تھا ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم، اور کب ترجمے کے ساتھ کھولا تھا ہم نے، کب تشریح کے ساتھ اس کا مطالعہ یا سنا ہو کہیں بیٹھ کر، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں. قرآن کریم کے تابع ہونے کی کوشش، رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ اس کو سامنے رکھ کر اس کے تابع ہونے کی کوشش، کیا یہ ہماری پرائیورٹی میں اوپر ہے کہ نہیں؟ جتنا ہم اپنے جسم کی حاجات کو اہم سمجھتے ہیں ان کو پورا کرنے کو، اتنا کہ اپنی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کو ہم اہمیت دیتے ہیں. جتنا ہم اس دنیا کی، ابھی جیسے جیسے گرمی بڑھے گی، تھوڑی موسم بدل رہا ہے، پھر وہ پسینے بہیں گے تو جناب پنکھے بھی چلیں گے، اے سی بھی چلے گا، بجلی نہیں تو یو پی ایس بھی چلے گا، جنریٹر کا بھی اہتمام ہوگا، ایسے کچھ ہے نا. تو قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں. جبکہ یقین مانتے تو ہیں نا، دنیا عارضی آخرت دائمی، تو تھوڑی سی چھوٹی سی عارضی سی دنیا کے لیے کتنی فکر ہے، اور ہمیشہ کی دائمی ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے کتنی فکر ہے. ہم بڑے عقل مند لوگ ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں. تو بڑی عقل مندی کی بات جو رسول اللہ نے فرمائی وہ سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ اپنے نفس کو پہچانے، قابو میں رکھے، اور عمل کرے زندگی کے لیے جو بعد میں آنے والی. دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عارضی کی فکر عارضی حد تک کرو، اور ہمیشہ کی زندگی کی فکر ہمیشہ کے اعتبار سے کرو. جو شارٹ ٹرم ہے اس کی شارٹ ٹرم فکر کریں، جو لانگ ٹرم ہے اس کی لانگ ٹرم فکر کریں. اور کتنا بڑا بے وقوف، بلکہ سب سے بڑا بے وقوف ہوگا وہ جو اس عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھے، ہاں، اور ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر دے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو ہم لوگ غور کر لیں، ہم لوگ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ کیا واقعتاً عقل مند ہیں یا سب سے بڑے نرے بے وقوف ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین، واقعتاً یقین، اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نعمت کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، اور وہ آگ کا ذکر. اب آگ جو ہے وہ ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، آج وہ ہم گیس کی شکل میں استعمال کر لیتے ہیں، شعلہ استعمال کر لیتے ہیں، ہم اپنی فیکٹریز میں استعمال کرتے، کس قدر یہ بڑی نعمت ہے. معمولات زندگی اور معاملات زندگی اور کاروبار زندگی کو چلانے اور بڑھانے کے لیے فرمایا، افرائیتم النار التی تورون، بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ درختوں کا عطا ہونا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت اور اس کی صناعی کا بہت بڑا اظہار، ایک گٹھلی سے اللہ تعالیٰ کہاں تک معاملہ، ایک بیج سے اللہ تعالیٰ معاملہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے. بارہ ان درختوں کو انسان ایندھن کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ آگ کا استعمال اشیاء کو پکانے کے لیے بھی، اجناس کو استعمال کرتے کھانے کے، ان کو پکانے کے لیے بھی، صنعت میں بھی، حرفت میں بھی، فیکٹریز میں بھی، کہاں کہاں بندہ استعمال نہیں کر رہا اس کو، اس ایندھن کو. یہ سب بھی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت. فرمایا کہ افرائیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تم جو آگ سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے نصیحت بنا دیا، یعنی اس آگ کو دیکھو اور اس کے استعمالات کو دیکھو، یہ عطا اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے، یہ بھی یاد دہانی ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے. ومتاع للمقیم، اور مسافروں کے لیے نفع کا باعث بنا دیا. صحرا میں جس زمانے میں سفر ہوا کرتے تھے، آگ کا استعمال صحرا میں بھرپور اس کی حاجت پیش آیا کرتی تھی، تو مسافروں کو بھی اس کی حاجت اور جو اپنے علاقوں میں ان کو بھی اس کی حاجت. اس آگ کی نعمت کی طرف بھی، یعنی جو استعمال ہم کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے. یہ سب کچھ کیا بیان ہوا؟ اللہ کی صناعی اور اللہ کی خالقیت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ایک نطفے سے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زراعت کا اہتمام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا اہتمام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کا تمہارے لیے اہتمام کیا. ان کے استعمالات پر اور گونا گو جو رنگینی ہے ان سب کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر غور کرو، کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ یہ آٹومیشن کے اوپر ہے؟ یہ ایسے ہی نظام وجود میں آ گیا؟ قطعاً نہیں. آگے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی. یہ آیت کریمہ یہاں بھی ہے، اس سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 میں بھی، اور جب بالکل اس سورت کے آخر میں ہم جائیں گے آیت نمبر 96، وہاں بھی ذکر آئے گا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تسبیح کے ان الفاظ کو رکوع میں جاری فرمایا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب کون جو عظمتوں والا ہے. سبحان اللہ کی تسبیح سے مراد، آئندہ بھی بات ہوگی، مختصر یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے. کیا مطلب؟ ایک وہ پاکی کا وہ تصور ہے جو ہمارے طہارت سے متعلق ہے، یقیناً وہ بات تو نہیں. پھر اللہ پاک ہے کیا مراد؟ اللہ ہر حاجت سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، نقص کمی کوتاہی سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے. محتاج تم ہو، ضرورت مند تم ہو، حاجت مند تم ہو، زوال تمہیں آتا ہے، ختم تم ہو جاؤ گے، فنا تمہیں ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ تعالی پاک ہے. فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رکوع کی تسبیح میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری فرمایا، سبحان ربی العظیم، میرا رب جو عظمت والا ہے وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے. یہ بھی اللہ کی عظمت کا بیان ہے. جب یہ تسبیحات ہم نماز میں پڑھیں، دہرائیں، تو یہ مفاہیم سامنے رکھیں، تو اللہ کی عظمت اور ہمارے دلوں میں بڑھے گی انشاءاللہ، اور ہماری نمازوں میں بھی اور ذکر میں بھی مزید لطف ہمیں آئے گا، لذت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مضبوطی پیدا ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.